منگل 9 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. دریائے چناب اور جہلم میں تغیانی سے پاکستانی پنجاب کے کئی علاقے زیر آب، مگر سری نگر کا نہ صرف دنیا سے بلکہ اس کے شہریوں کا تو باہمی رابطہ بھی جاتا رہا. وہاں سے صحافی نے دل جھیل کی بابت کہا،
دل کا پانی کل تک خطرناک نہیں تھا لیکن آج دن میں کیا ہوا یا کل شام کے بعد کیا ہوا اس کی کوئی علمیت نہیں.
تفصیلاً سیلاب خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان اور بھارت میں شدید بارشوں اور سیلابوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 400 تک جا پہنچی ہے. دونوں ملکوں کی فوجیں ہیلی کاپٹروں کشتیوں کے ذریعے پانیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے، انہیں خوراک پہنچانے کا کام کر رہی ہیں. خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق دونوں ملکوں کی فوجوں کے بیانات کے مطابق پاکستانی اور بھارتی افواج اب تک 60,000 سے زیادہ متاثرین کو محفوظ علاقوں میں منتقل کر چکی ہیں. پاکستان کے شہر لاہور میں حکام کہتے ہیں کہ ایک مسجد کی چھت گرنے سے 2 بچوں سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ حادثہ ظہر کی نماز کے وقت ہوا. مقامی لوگ امدادی کارکنوں کے ساتھ مل کر ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جن کی تعداد 1.5 درجن کے قریب بتائی جاتی ہے. ادھر پاکستان کے پانی و بجلی کے وزیر خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ سیلاب کا بڑا ریلا آج ضلع جھنگ میں واقع تریمو بیراج سے گزرے گا، جس کی شدت کو کم کرنے کے لیے بیراج کے بالائی علاقوں میں دریائی پشتوں میں شگاف ڈالے گئے ہیں.
تریمو پہ آج شام کو فلڈ کی پیک گزرے گی. اس مقام کی جو کیپیسٹی ہے 6,45,000 ہے. یہاں پہ بریچنگز آلریڈی کر دی گئی ہیں تاکہ ہیڈ ورکس کو جو ہے وہ بچایا جا سکے، کیونکہ کیپیسٹی سے بہت زیادہ یہاں سے پانی گزرا ہے. اس بریچنگ کی وجہ سے 18,000 تحصیل کوٹ بہادر، باسو، آستانہ اور ایڈجائننگ ایریاز جو ہیں اس میں تقریباً 7,00,000 لوگوں کی آبادی جو ہے وہ اس بریچنگ کی وجہ سے جو شگاف ڈالے گئے ہیں ان کی وجہ سے متاثر ہو.
حکومت پاکستان کہتی ہے کہ کشمیر کے خطے اور پاکستانی پنجاب میں حالیہ شدید بارشیں موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں. ادھر اقوام متحدہ کے موسمیات کے ادارے کے سربراہ میشیل یارو نے بھی خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دنیا کے ہاتھوں سے وقت نکلا جا رہا ہے. ظفر سید.
اقوام متحدہ کے نئے اعداد و شمار کے مطابق کرۂ ارض کی فضا میں گرین ہاؤس گیسز کی مقدار آج تک کی بلند ترین سطح پر ہے. مسٹر یارو نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں فوسل ایندھن مثلاً تیل، گیس اور کوئلہ وغیرہ کے استعمال کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور موسم مزید شدید ہوتا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق کاربن کی مقدار جذب ہونے کی وجہ سے دنیا کے سمندروں میں تیزابیت بھی بے مثل شرح سے بڑھ رہی ہے.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سنیچر کو کراچی میں پاکستان نیوی کے ڈاک یارڈ پر حملہ کرنے والے شدت پسندوں کو پاکستانی بحریہ کے ہی بعض اہلکاروں کی مدد حاصل تھی. اس سے قبل کلدم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، کہا کہ اسے بحریہ کے اندر سے بھی مدد ملی تھی. بحریہ کے مطابق حملے میں اس کا ایک افسر ہلاک ہوا، 2 حملہ آور مارے گئے، ان کے 4 ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. پاکستانی آف اسپنر سعید اجمل پرعزم ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جلد واپس آ جائیں گے. آئی سی سی نے انہیں مشکوک بالنگ ایکشن کی بنا پر ان پر آج پابندی لگا دی. فیصل آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
نیکسٹ ورلڈ کپ کے لیے جو ٹیم ہماری تیار ہو گیا ان میں انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو ملے گا. میں تو 100% پازیٹیو ہوں. ابھی میڈیکلی جو رپورٹ انہوں نے ابھی کنسیڈر نہیں کی، ابھی جیسے میڈیکلی رپورٹ آتی ہے تو ہم اس کے اوپر اپیل کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر بندے کا میڈیکلی مسئلہ ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. پہلے بھی میرا 15 سے زیادہ ہی تھا کیونکہ میرا بازو ٹیڑھا ہے، تو اس کے لیے ہم رپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پی سی بی کی جیسے رپورٹ آتی ہے تو اس کو ہم بیک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کریں انشاءاللہ پاکستان ورلڈ کپ میں ضرور نظر آؤں گا اور کھیلیں گے بھی.
ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق کہتے ہیں کہ جولائی میں یوکرین کے اندر ملائیشیا ایئر لائنز کے مسافر طیارے کے گرنے کے متعلق نیدرلینڈز کی پہلی باضابطہ تحقیقاتی رپورٹ میں اس بات کا قوی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ طیارے کو میزائل مار کر گرایا گیا. مسٹر رزاق نے کہا کہ ملائیشیا کی ایک نئی تحقیقاتی ٹیم مشرقی یوکرین جا رہی ہے، جسے جہاز کے گرنے کے مقام تک مکمل رسائی ملنی چاہیے. اس واقعے میں طیارے پر سوار تمام 298 لوگ ہلاک ہو گئے تھے. بھارت کی شمالی ریاست بہار میں پولیس نے ससुराल वालों और शौहर کے ہاتھوں 3 برس تک ایک چھوٹے کمرے میں قید رہنے والی ایک نوجوان خاتون کو بازیاب کرایا ہے، جو حکام کے مطابق اب صدمے سے باہر آ رہی ہے. ثنا گلزار.
बताया जाता है कि ससुराल वालों ने इस खातून को जहेज के मुतालबे पूरे न होने और बेटी को जन्म देने पर सजा के तौर पर कैद कर रखा था। खातून की बेटी भी अब 3 बरस की हो चुकी है। इत्तलात है कि कैद के दौरान मां को बच्ची से भी मिलने नहीं दिया गया। भारत में जहेज को 50 बरस पहले गैर कानूनी करार दिया गया था, मगर अब भी ये रिवाज बहुत आम है, जिसकी वजह से हजारों औरतें हर साल जहेज से मुतालिक तनाज़ों में मारी जाती हैं।
साबिक फार्मूला 1 चैंपियन माइकल शूमाकर के खानदान ने कहा है कि उन्हें स्विट्जरलैंड के अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद घर वापस ले आया गया है और अब वो सेहत की मुकम्मल बहाली तक वहीं रहेंगे। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
वो खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت سعید اجمل پر پابندی سب سے بڑی خبر کے طور پر ہے، اس سے ویب سائٹ لیڈ کر رہی ہے۔ یہ موضوع ریڈیو سیربین میں بھی شامل رہے گا، لیکن آئیے پہلے سیلاب پر نظر ڈالیں جس نے پاکستان کو جھنجھوڑ ڈالا ہے، پنجاب کے علاقے کو، اور کشمیر میں جو تباہی آئی ہے وہ شاید لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دار الحکومت سری نگر میں بارش اور سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ پانی میں پھنسے لوگ قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ ٹائر ٹیوب کا سہارا لے کر ادھر سے ادھر پار بولنے والے لوگوں کے لیے اشیاء خود نوش اور پینے کے پانی کی شدید قلت ہے۔ سری نگر میں صحافی پرویز مجید سے میں نے ذرا دیر پہلے بات کی اور سری نگر اس کے دیگر متاثرہ علاقوں کی بابت جاننا چاہا، خاص طور پر دل جھیل اور اس کے اطراف کی جل تھل کے بارے میں۔
جامی صاحب، سری نگر شہر جو ہے دو علاقوں کو چھوڑ کے لگ بھگ ہر علاقہ، ہر لوکیلٹی جزوی یا کلی طور متاثر ہوئی ہے سیلاب سے۔ یہ دو علاقے ہیں شہر کا، جو ایک اوپری علاقہ ہے سورہ بسپورہ کا علاقہ ہے جو ضلع گاندربل کی طرف نکلنے کا جو راستہ ہے وہاں کی لوکیلٹیز قدرے محفوظ ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ہے چھانے پورہ اور باغات برزلہ کا ایک چھوٹا سا ایریا ہے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، تو شاید اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ باقی شہر کا ہر علاقہ سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے۔
تو دریائے جہلم میں اس وقت سیلاب کی کیا حالت ہے؟ کیا بارش اب بھی ہونے کی پیش گوئی ہے؟
کل یہاں کا جو مقامی موسمیات کا محکمہ ہے، ایک دن پہلے انہوں نے کہا تھا کل شام، یعنی کہ منڈے کی شام، پیروار کی شام بارش کا امکان ہے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ لیکن آج تیسرا دن ہے جب شہر میں بارش نہیں ہے، کبھی دھوپ نکلتی ہے تو کبھی بادل چھا جاتے ہیں، لیکن موسم ایسا ہے کہ ریلیف کے کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ سری نگر میں سیلاب کا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ چند نہریں ہیں جو آس پاس کے جو قصبہ جات ہیں وہ شہر سے ہو کے آتی ہیں اور جہلم میں مل جاتی ہیں، ان میں سیلاب آیا تھا۔ اور خود جو دریائے جہلم ہے جو شہر کے بیچوں بیچ جاتا ہے، تقریباً سارے شہر کو وہ کور کر جاتا ہے، وہاں سیلاب آیا تھا۔ ڈل کی جہاں تک بات کرتے ہیں، اس میں پانی کی سطح بڑی تھی، لیکن ڈل کے ایک بڑے حصے کے آس پاس بستی نہیں ہے، ہوٹل ہیں، چونکہ وہ سیاحتی علاقہ ہے، ہوٹل ہیں، لیکن ہوٹل چونکہ 3-4 منزلہ بھی ہیں تو وہاں پہ جو مکین ہیں شاید وہ وہاں جا کر بچ سکتے ہیں سیلاب سے، لیکن ڈل کے اندر کچھ بستیاں ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ ڈل کا پانی کل تک خطرناک نہیں تھا، یا اس کی وجہ سے سیلاب کا زیادہ خطرہ نہیں تھا کل تک، لیکن آج دن میں کیا ہوا یا کل شام کے بعد کیا ہوا اس کی کوئی علمیت نہیں۔
اچھا، تو سری نگر کے علاوہ اور کون کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں؟
جنوبی کشمیر کے 3 ڈسٹرکٹ ہیں، لگ بھگ سارے متاثر ہیں، پلوامہ، شوپیاں اور کلگام اور اننت ناگ 4 ہیں، یہ چاروں متاثر ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہے کلگام اور پلوامہ کے جو پہاڑی بالائی علاقے ہیں، جہاں خاص طور پر جو موسم گرما میں جو چرواہے ہوتے ہیں جو اپنے مویشی لے کر وہاں جاتے ہیں اپنے پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں جو خانہ بدوش ہیں، اور سردیوں کے آغاز میں واپس جاتے تھے جموں کی طرف، لیکن وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اطلاعات ہیں کہ ان کے مویشوں کا نقصان ہوا ہے، خود وہ کتنا بچا پائے یہ نہ ابھی سرکار کو پتا ہے اور نہ ہمیں ہی پتا ہے، کیونکہ ساری جو ٹیلی فون رابطے ہیں وہ منقطع ہے. سری نگر شہر میں بالکل کمیونیکیشن ٹھپ ہے. یہ کوئی معجزہ ہی ہے کہ میں آپ سے اس وقت بات کر پا رہا ہوں، ادروائز موبائل اور لینڈ لائن سارے کے سارے، پولیس کنٹرول روم تک کا فون بیکار ہے، اور شہر کے کم سے کم 4 پولیس اسٹیشن ہیں جو بالکل خالی کر دیے گئے ہیں جو مجھے بتایا گیا.
تو سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو کہاں منتقل کیا گیا ہے پرویز مجید؟ کیا کچھ کیمپ وغیرہ لگائے گئے؟
میں کل اپنی لوکیلٹی سے نکل پایا خود کسی راستے سے، کچھ مشکلات کو عبور کر کے میں کم سے کم 3 کلومیٹر کے دائرے میں سفر کر سکا. میں نے دیکھا کہ جو بھی خشکی کی جہاں بھی جگہ ہے وہاں لوگ سیلاب کی علاقوں سے بچا لیے گئے ہیں یا بچا کر آئے ہیں، پہلے وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، کچھ ٹینٹ بھی وہاں پہ کھڑے خیمے کھڑے کیے گئے ہیں، اور ان کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کچھ غذا بھی، پیکٹ فوڈ بھی ڈال دیا گیا تھا. لیکن میں نے جو میں نے کل خود دیکھا، جو بھارتی سیکورٹی فورس ایک ہے اس کو ایس ایس بی کہتے ہیں، ان کی ٹرک ایک میں نے دیکھی جو سڑک کے ایک حصے پہ درمادہ لوگوں کو منتقل کر رہے تھے دوسری سائڈ میں، اور دوسری یہ جہاز کا جو میں نے کہا. اس کے علاوہ جو کشتیاں ہیں، میں نے جو سرکار کی طرف سے بتایا گیا کہ باہر سے کشتیاں لائی گئی ہیں، جو علاقہ میں نے دیکھا یعنی بٹمالو کا ایک علاقہ میں نے دیکھا، حیدر پورہ نوگام، یہ علاقہ میں نے خود کل جا کر دیکھے، لیکن وہاں لوگوں نے جو ٹائرز کے جو ٹیوب ہوتے ہیں وہ ٹیوب نکال کر ان کے ساتھ لگڑی جوڑ کے اس پر لوگوں کو جو بھی نکال سکتے ہیں، 3-4 لوگ ہی اس پہ بٹھائے جا سکتے ہیں، نوجوان ان کو نکال رہے تھے. سرکاری کشتیاں یا سرکاری جو راحت کاری میں لوگ لائے گئے ہیں میں نے اس جگہ پہ کہیں نہیں دیکھا. کھانے کا انتظام یہ ہے کہ جو لوگ سیلاب سے متاثر نہیں ہیں، جیسے میں نے اپنے علاقے کی بات کہی، تو والنٹیئرلی لوگ نکل رہے ہیں. ہم بھی کل گئے بچوں کے لیے کچھ غذا لے کے، کافی ضرورت جو ابھی ہے غذا کا کچھ لوکیلٹی انتظام کر پا رہے ہیں، کچھ اسٹاکس ہیں موجود، لیکن پینے کے پانی کی بہت زیادہ کمی ہے. جہاں بھی میں جا پایا نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے لوگ لائے گئے، شاید وہ وہاں پہ بزی ہیں، ہماری کوئی کمیونیکیشن نہیں. میں تو اپنے گھر سے 50 میٹر کے بعد نہیں جا سکتا کیونکہ کم سے کم 4-5 فٹ پانی سڑک پہ جمع ہے.
تو جو یہ امدادی سامان ہے وہ متاثرین تک پہنچ پا رہا ہے پرویز مجید یا نہیں؟
مجھے لگتا ہے ابھی جو سری نگر ہے، سری نگر میں دن بھر، آج تیسرا دن ہے جب ہیلی کاپٹر اور کوئی چھوٹے جہاز ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، شاید اولڈ ایئرپورٹ کی طرف لا رہے ہیں، یا تو وہ ڈراپ کر رہے ہیں کھانے کی چیزیں اور خیمے ایک دو جگہ پہ جیسا کہ میں نے کل دیکھا کیا گیا تھا، یا پھر وہ خدشہ ہے خدا نے خواستہ یا تو ڈیڈ باڈیز ایویکویٹ کر رہے ہیں، زندہ لوگوں کو بھی، کیونکہ سرکاری طور بتایا گیا 3,000 لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا، لیکن وہ پورے جموں کشمیر کی بات ہے، سری نگر شہر کی نہیں. اور جو اس وقت کھانے کی چیزیں ہیں جو لوگ دے سکتے ہیں اپنے گھروں میں سے نکال کے، وہ کیا جا رہا ہے، جس کے گھر میں جتنا بھی ہے یا دکانوں پہ، اس وقت وہ مول تول کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جہاں بھی کھانے کی پینے کی کوئی چیز مل جاتی ہے وہ ان کے پاس پہنچائی جاتی ہے.
سری نگر سے یہ تھے صحافی پرویز مجید. تو یہ تو ہوئی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر اطراف کی صورتحال، لیکن پاکستان میں سیلاب کہاں پر ہے؟ جواب ہے تریمو ڈیم کے علاقے میں. وہاں احوال جاننے کے لیے میں نے صحافی عدنان نور سے بات کی جو تریمو اور 18,000 کے علاقے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں.
میں اس وقت ہیڈ تریمو سے اور جھنگ سرگودا روچون پل کے مقام سے ہو کے آیا ہوں، جہاں اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب چل رہا ہے.
تو یہ جو اونچے درجے کا سیلاب ہے اس کے بارے میں کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے؟ ابھی یہ اور بڑھے گا یا ایسا ہی تھما رہے گا؟
ابھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 4,75,000 کیوسک مزید پانی اس میں شامل ہوگا، جبکہ اس وقت 4,00,000 کیوسک پانی چل رہا ہے. تحصیل 18,000 میں اعلان کروا دیا گیا ہے کہ بند کو توڑا جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں، تاکہ پانی جو ہے وہ باہر نکلے اور ہیڈ تریمو برج کو بچایا جائے.
اچھا، تو اس سے مطلب یہ شگاف اگر ڈالیں گے تو اس سے کتنا علاقہ متاثر ہوگا اور کتنا پانی نکلے گا؟
اس میں پوری تحصیل 18,000 متاثر ہوگی. سر
تو کتنے لوگ کتنے ہیں وہاں پہ جو متاثر ہوں گے؟
سر یہ ان کی رائٹ فگر تو نہیں ہو سکتی ابھی، لیکن یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے لوگ.
تو جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کو اس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان پر کیا بیت رہی ہے؟
انہیں ضرورت ہے کہ انہیں فوری طور پر ریلیف کیمپوں میں جانا چاہیے، لیکن وہاں کیونکہ ریلیف کیمپوں میں اتنی سہولت نہیں ہے اور یہ سارے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں جھنگ شہر کی جانب،
تو ان کو فوری طور پر کن چیزوں کی ضرورت ہے جو ان کو اس وقت وہاں پہ میسر نہیں؟
انہیں اس وقت فوری طور پر خوراک کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ لائف اسٹاک جانور بہت زیادہ ہیں اور ان کے لیے بھی چارہ انہیں چاہیے. اور ابھی کافی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں سیلاب میں اور وہاں سے وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے باقی جو رشتے دار وہاں پھنسے ہوئے ہیں انہیں ریسکیو کیا جائے.
تو عدنان نور, خود ان لوگوں تک امداد جو لوگ پہنچا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں, حکومت کے لوگ ہیں, فوج ہیں, کون لوگ مدد کر رہے ہیں؟
اس طرح غیر سرکاری تنظیمیں اس میں کافی ایکٹیو ہوئی ہیں جو انہیں وہاں پہنچا رہے ہیں امداد. خاص طور پر کھانے کے حوالے سے انہیں جو ہے وہاں چاول تقسیم کیے جا رہے ہیں.
تو راستے وغیرہ ظاہر بند ہوں گے, کسی کو اگر دوا دارو کے لیے جانا ہے, اسپتال جانا ہے, شفا خانے جانا ہے, یا کوئی بھی قدرتی جو ضرورت پیش آ سکتی ہے اس کے لیے کیا ہے؟
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنگ سرگودا روڈ بالکل بند ہے, اس پہ پانی ہے اور وہ بند ہو چکا ہے ٹریفک کے لیے. تو اس میں جو وہاں پانی کی ہائٹ چل رہی ہے وہ کوئی 8 فٹ تک ہائٹ ہے پانی کی, تو اس روڈ کو بالکل بند کر دیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ لنک روڈ یوز کیا جا سکتا ہے, جو لوگ ٹریفک جو گزاری جا رہی ہے وہ لنک روڈوں سے گزاری. سرگودا روڈ پر کوئی چیز اس وقت نہیں چل سکتی, وہاں صرف ریسکیو کی اور پاک آرمی کی جو بوٹس ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں ریسکیو کے لیے.
تریمو ڈیم, اطراف کے علاقے اور 18,000 کا احوال بتا رہے تھے صحافی عدنان نور. گجرات کے علاقے سے سیلاب کا ریلا گزر گیا لیکن خاصی تباہی مچا کر گیا. میں نے گجرات کی صورتحال جاننے کے لیے صحافی عثمان طیب سے رابطہ کیا.
جی, گجرات کی 60% وادی ہے جو کہ زرعی رقبے پر مشتمل ہے. وہ زیادہ تر جو زرعی آبادی ہے, زرعی رقبہ ہے, وہ متاثر ہوا ہے اور تقریباً 450 جو مکان ہے وہ گر گئے ہیں. 100 سے زائد دیہات ہیں جو وہ متاثر ہوئے ہیں جی, اور یہاں سڑکیں بند اور پل ٹوٹنے سے کافی نقصان ہوا ہے اور 5 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے ڈسٹرکٹ گجرات میں.
تو یہ تو عثمان طیب صاحب, پاکستان کے باسمتی چاول کی سب سے بڑی فصل کے لیے مشہور ہے, سیلاب سے اس فصل کو کتنا نقصان ہوا ہے؟
جی, یہ جو زرعی رقبہ ہے جتنا, یہ حلقین 104 اور 105 جو گجرات کے بڑے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان سے جتنا زرعی رقبہ ہے سارا متاثر ہوا ہے. اس میں یہ جو چاول کی جو جناس ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے.
اچھا, تو یہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کے لیے کیا انتظام نظر آ رہا ہے؟
جی, وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف گزشتہ روز ایڈ خانکی اور تھانہ کنجہ کے دیہاتوں متاثرہ علاقوں میں گئے ہیں. انہوں نے وہاں جو انتظامیہ کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے لیکن لوگوں کے مسائل سنے بغیر واپس چلے گئے ہیں. آج تک گورنمنٹ کی طرف سے ایک جو پائی ہے وہ بھی کسی متاثرین کو نہیں دی گئی.
تو اس وقت وہاں پر اشد ضرورت کن چیزوں کی ہے؟
جی, شرح خرد و نوش کی ہے اور لوگوں کے مال مویشی ڈیرے اور بادی جو ہے پانی, سلابی پانی میں بیٹھ گئی ہے. لوگوں کو شرح خرد و نوش کا جو شدید مسئلہ ہے, تو جو جانور مال مویشی بچ گئے ان کے لیے چارہ تک دستیاب نہیں.
اچھا, تو اس دوران اگر کسی کو طبی امداد کی ضرورت ہو, کسی کو کوئی اور ایمرجنسی پیش آئے تو اس کے لیے سہولتیں موجود ہیں؟
ہاں جی, یہ گجرات میں صرف ایک ہی زیز بھٹی اسپتال ہے جہاں یہ لوگوں کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے, لیکن یہ سانپ کے ڈسنے کی دعا یہ بھی اسپتالوں میں موجود نہیں. دوسرا جو یہ جانوروں کی بیماریاں یا انسانوں کو یہ وبا پھیلی ہے, یہ امراض پھیلی ہیں یہ سلابی پانی سے, ان کا بھی کوئی حفاظتی تدابیر نہیں کی گئی.
تو اس وقت جو وہاں پر مدد پہنچائی جا رہی ہے وہ کون لوگ پہنچا رہے ہیں؟ یہ غیر سرکاری تنظیمیں ہیں, حکومت ہے یا فوج والے کر رہے ہیں؟
پاک فوج کے علاوہ جو ہے یہ این جی اوز, یہاں یہ صنعت کار ہیں گجرات کے جن کے پنکھوں کی فیکٹریاں ہیں, یہ اپنے طور پر لوگ کر رہے ہیں.
گجرات کا احوال بتا رہے تھے صحافی عثمان طیب. پانی اور بجلی کے پاکستان کے وفاقی وزیر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ملک میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں سیلاب کی اطلاع دینے والے سسٹم کی زبوحالی کے ساتھ ساتھ شہروں سے گزرنے والے ندی نالوں میں ناجائز تجاوزات کی تعمیرات بھی شامل ہیں, اور یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تجاوزات کو ہٹائے, گرائے یا ختم کرے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے آنے والے پانی نے بھی پاکستان میں تباہی میں بڑا کردار ادا کیا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر خواجہ آصف نے کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے صوبہ پنجاب کے 5 اضلاع شدید متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک اس سیلاب کی وجہ سے قیمتی جانوں کے ساتھ ساتھ اربوں روپے مالیت کی املاک اور فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ شہر بھارتی سرحد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور سیلاب کا پانی جلد آنے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی قیمتی اشیاء کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا بہت کم موقع ملا۔
ان بعض شہروں میں جس میں میرا حلقہ شامل ہے سیالکوٹ شہر کا، وہاں پہ تقریباً 5 یونین کاؤنسلز کے اندر جو ہے وہ گھروں کے جو پہلی گراؤنڈ فلور تھے وہ ڈوب گئے شہر کے اندر، اور شہر کی تمام سڑکیں جو ہیں وہ زیر آب آ گئیں۔ یہ اربن فلڈنگ جو ہے پہلے اس لیول پہ کبھی نہیں ہوئی، اور نہ صرف یہ ہے کہ ان ریورز میں سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں جو پہلی ڈسٹرکٹ ہے جب انڈیا سے یہ دریا دونوں داخل ہوتے ہیں اور ساتھ برساتی نالے داخل ہوتے ہیں، برساتی نالوں میں جو 15,000-16,000 کیوسکس پہ فلڈ شو کرتے تھے ماضی میں، 42,000 اور 45,000 کیوسک پانی جو ہے برساتی نالوں میں سے جو شہر کے درمیان سے گزرتے ہیں وہاں سے پانی جو ہے وہ گزرا۔
وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ منگلہ ڈیم بھی پانی ذخیرہ کرنے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے، اس ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1240 فٹ ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سیلاب کا یہ بڑا ریلا اس ماہ کے وسط میں گدو بیراج سے گزرے گا، اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ سندھ حکومت اس سیلابی ریلے سے بچنے کے لیے مناسب اقدامات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف جگہوں سے بند توڑے گئے، جس کی وجہ سے فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے 100 سے زائد قیمتی جانوں کا بھی ضیاع ہوا ہے۔
ٹوٹل 128 ڈیتھس جو ہیں ہوئی ہیں، انجرڈ جو ہے 270,000 ہیں، جو گھر ڈیمیج ہوئے ہیں وہ پارشلی 1242 ہیں، جو کمپلیٹلی بہ گئے ہیں وہ تقریباً 191 ہیں، جو گاؤں افیکٹ ہوئے ہیں وہ 1053 گاؤں جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں، اور کراپس جو افیکٹ ہوئی ہیں وہ تقریباً 325,647 ایکرز کے اوپر جو کراپ ہے، خصوصاً جو اس کو چاولوں کی منجی کی جو کراپ ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اور 436,000 کی آبادی ڈائریکٹلی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے۔
خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے جلد ہی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔
اسلام آباد سے یہ تھے شہزاد ملک۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بھی پنجاب سے آنے والے سیلابی پانی کی وجہ سے شدید خدشات اور خطرات ہیں۔ یہ خطرہ صوبے کے سندھ سے متصل اضلاع میں زیادہ ہے، جہاں حکومت بلوچستان نے فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان کے جن اضلاع میں پنجاب سے آنے والا سیلابی پانی داخل ہو سکتا ہے، ان میں دارالحکومت کوئٹہ کے جنوب مشرق میں واقع نصیر آباد ڈویژن کے 4 اضلاع جعفر آباد، نصیر آباد، صوبت پور اور جلمکسی شامل ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق 16 اور 17 ستمبر کو ان اضلاع میں سیلابی پانی آنے کا خطرہ ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے،
جو بھی ہمارے ونڈربل ڈسٹرکٹس ہیں اس میں جن میں فلڈ افیکٹڈ رہے ہیں یا فلڈ ہٹ رہے ہیں، ان میں ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی۔ جتنے بھی پی ڈی ایم اے کا اسٹاف ہے ان سب کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے آفیسز ہیں ان سب کی بھی چھٹیاں منسوخ کر دیے ہیں۔
صوبائی وزیر داخلہ نے بتایا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔
تو ہم اپنی جو بھی ہمارے میجرز ہوں گے، جو ہم پری ایمپٹیو میجرز کر رہے ہیں، تو آج ہی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی یہ تیاری مکمل کر لیں گے، اور کل صبح تک ہماری جو بھی فوڈ آئٹمس ہوں گے، نان فوڈ آئٹمس ہوں گے، ان سب کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل صبح تک انشور کریں گے کہ وہ ہمارے ویئر ہاؤسز میں موجود ہوں گے۔
نصیر آباد ڈویژن بلوچستان کا واحد علاقہ ہے جہاں نہری نظام موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہ اضلاع زرعی پیداوار کے بڑے مراکز ہیں۔
کوئٹہ سے یہ تھے محمد کاظم۔ پاکستان میں لاہور کے نواحی علاقے داروغہ والا میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ نماز کے دوران مسجد کی چھت نمازیوں پہ گری ہے، جس سے متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ مزید ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔ لاہور سے منارانا۔
لاہور کے نواحی علاقے داروغہ والا میں ایک تنگ گلی میں بنی ہوئی دو منزلہ مسجد کی چھت اس وقت نمازیوں پر آن گری جب وہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ اس وقت کتنے نمازی وہاں موجود تھے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، تاہم عینی شاہدین بچوں سمیت 30 سے 40 افراد کی موجودگی کا بتا رہے ہیں۔ ریسکیو کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی، تاہم تنگ راستوں اور گلیوں کی وجہ سے بھاری مشینری اندر داخل نہ ہو سکی اور چھوٹے آلات کے ذریعے چھت کا لینٹر کاٹ کر متاثرین کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شام تک 10 افراد کو نکالا گیا جن میں سے 9 دم توڑ چکے تھے۔ ریسکیو کے کام کی نگرانی کرنے والے افسر ڈاکٹر رضوان ساجد نے بتایا،
میڈم ابھی جو نا یہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، بڑی افسردگی کا عالم ہے، تقریباً 10 بندے نکال لیے ہیں، ڈیڈ ہیں وہ، ایک الائیو ہے، باقی ایکسپیکٹڈ جو ہے تقریباً 10 تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، باقی جو ہے نا ان کے علاوہ بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو جی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور زخمیوں کو علاج کی سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دیا۔ آخری اطلاعات آنے تک ریسکیو کی ٹیمیں ملبے تلے افراد کو نکالنے کا کام کر رہی تھیں، تاہم شام ہو جانے کے سبب انہیں اس کام میں مشکلات کا سامنا تھا۔ یاد رہے کہ حالیہ بارشوں کے سبب صوبہ پنجاب میں ہونے والی متعدد ہلاکتوں کی وجہ چھتوں کا گر جانا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ داروغہ والا کی اس مسجد کی چھت گرنے کا سبب بھی حالیہ بارشیں ہی ہوں۔ منارانا بی بی سی لاہور۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کا میجک بالنگ اٹیک سعید اجمل مستقبل ہے کیا؟ ذرا دیر بعد احوال آنے کو ہے۔
سربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے۔ شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع۔ امریکی ریاست میزوری میں سیاہ مائیکل براؤن کی آخری رسومات۔
سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کار نے کہا،
سربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا، مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جہنما سنا دیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
پاکستانی آف اسپنر سعید اجمل پر آئی سی سی نے مشکوک بالنگ ایکشن کی پاداش میں پابندی عائد کر دی ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ آئی سی سی نے یہ قدم بائیو میکینک کے آزاد ماہرین کی رپورٹ کی روشنی میں اٹھایا اور کہا ہے کہ آزاد ماہرین کی رپورٹ کے مطابق سعید اجمل کا بالنگ ایکشن قوانین کے منافی ہے اور ان کی تمام گیندیں 15 ڈگری سے تجاوز کرتی ہیں، جو کسی بھی بالر کے بالنگ ایکشن کی قانونی حد ہے۔ کروشیا کے میرین چلچ نے یو ایس اوپن جیت لی۔ فائنل میں انہوں نے جاپان کے نشیکوری کو 6-3، 6-3 اور 6-3 سے ہرا دیا۔ چلچ گوران ایوانوزیوک کے بعد کروشیا کے پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے کوئی گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتا ہے۔ ایوانوزیوک نے 2001 میں ومبلڈن ٹائٹل جیتا تھا اور اب وہ میرین چلچ کے کوچ ہیں۔ چلچ اور نشیکوری پہلی مرتبہ کسی گرینڈ سلیم کے فائنل میں پہنچے تھے۔ نشیکوری نے سیمی فائنل میں عالمی نمبر 1 جوکووچ کو شکست دی تھی، جبکہ چلچ نے روجر فیڈرر کو ہرایا تھا۔ یورو فٹ بال کے کوالیفائنگ میچ میں انگلینڈ نے سوئٹزرلینڈ کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ دونوں گول ڈینی ویلبیک نے دوسرے ہاف میں کیے۔ انگلینڈ کی یہ کامیابی اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ عالمی رینکنگ میں 20 نمبر پر ہے اور سوئٹزرلینڈ کا 9 نمبر ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے درمیان کنگس ٹاؤن میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج آخری دن ہے۔ چوتھے دن کھیل ختم ہونے پر بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 5 وکٹوں پر 256 رنز بنائے تھے۔ اس طرح اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے اسے اب بھی 46 رنز درکار ہیں۔ کپتان مشفق الرحیم 70 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 484 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں بنگلہ دیشی ٹیم پہلی اننگز میں 182 رنز پر آؤٹ ہو کر فال آن پر مجبور ہو گئی تھی۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ کراچی میں نیول ڈاک یارڈ پر اٹیک ہوا، کس نے کیا، کون ذمہ داری قبول کر رہا ہے، یہ تو آئے گی رپورٹ ریاض سہیل کی زبانی، لیکن اس کے تجزیے کے لیے عارف جمال اور دفاعی تجزیہ کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم سربین میں آنے کو ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. نس آیا ہے. اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. احمد رضا کی زبانی.
پاکستان اور بھارت میں شدید بارشوں اور سیلابوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی ہے. پاکستان کے شہر لاہور میں حکام کہتے ہیں کہ ایک مسجد کی چھت گرنے سے 2 بچوں سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکومت پاکستان کہتی ہے کہ سیلاب کا بڑا ریلا آج ضلع جھنگ میں واقع تریمو بیراج سے گزرے گا, جس کی شدت کو کم کرنے کے لیے بیراج کے بالائی علاقوں میں دریائی کشتوں میں شگاف ڈالے گئے ہیں, جس سے 7 لاکھ کی آبادی متاثر ہوئی ہے. پاکستان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ سنیچر کو کراچی میں پاکستان نیوی کے ڈاک یارڈ پر حملہ کرنے والے شدت پسندوں کو پاکستانی بحریہ کے بعض اہلکاروں کی مدد حاصل تھی. پاکستانی آف اسپنر بالر سعید اجمل نے کہا ہے کہ وہ آئی سی سی کی جانب سے مشکوک بالنگ ایکشن کی بنا پر لگنے والی پابندی کے خلاف اپیل کریں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب پاکستان کا نیول ڈاک یارڈ اور اس پر حملے کی تفصیل, اس کے بعد اس کا تجزیہ بھی. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وہ کراچی میں نیو ڈاک یارڈ پر مبیا حملے کی کوشش سے باخبر تھے. واقعے میں نیوی کے اہلکار بھی ملوث ہیں, لیکن نیوی کے ترجمان نے اس کو مسترد کیا ہے. دوسری جانب کالعدم تحریک طالبان نے واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. گزشتہ شب نیوی کے ترجمان نے ایک اعلامیہ جاری کر کے دعویٰ کیا تھا کہ حملے میں ایک افسر ہلاک اور 6 زخمی ہوئے, جبکہ 2 حملہ آور مارے گئے. تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل.
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں پاکستان نیوی کے ڈاک یارڈ پر حملہ ہوا ہے, یہ کیسے ہوا اور کون اس میں ملوث ہیں, اس سے ایوان کو آگاہ کیا جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان کو بتایا کہ وہ ابتدائی معلومات سے باخبر ہیں, لیکن مکمل تفصیلات معلوم کر کر بدھ کو ایوان کو آگاہ کریں گے.
ایک کیوٹی ہوئی, 7 زخمی ہوئے ہیں, اس میں جو عناصر شامل تھے میری اطلاع ہے کہ اس میں اپریہینڈ بھی ہوئے ہیں لوگ, جو ہیں کچھ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے, میں اگر زیادہ اوتھنٹیکیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ کل آپ کو ہاؤس میں پیش کر دوں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی انفارمیشن دوں انکریکٹ ہو یا وہ ڈیفینیٹ نہ ہو, لیکن عناصر جو ہیں وہ جو کمیشن تھے, جو ملازم تھے پاکستان نیوی, وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے باہر کے لوگ بھی شامل ہیں.
خواجہ آصف کے بیان کے برعکس نیوی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے علم میں نہیں ہے کہ اس واقعے میں نیوی کے لوگ بھی شامل ہیں. گرفتار 4 ملزمان سے انٹیلیجنس ادارے تفتیش کر رہے ہیں. اس موقع پر مزید تفصیلات ظاہر کرنا مناسب نہیں. اس سے پہلے گزشتہ شب پاکستان بحریہ نے ایک اعلامیہ جاری کر ڈاک یارڈ پر حملے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا تھا, جس میں ایک افسر ہلاک جبکہ 7 زخمی ہو گئے تھے. بحریہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سنیچر کے شب نیوی ڈاک یارڈ پر یہ حملہ کیا گیا تھا, جس میں جوابی کاروائی کے دوران 2 مبینہ دہشت گرد ہلاک جبکہ 4 کو گرفتار کر لیا گیا. نیوی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس آپریشن میں نیوی کے مہرین اور ایس ایس جی کمانڈوز نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور ان کا گھیراؤ کر ہلاک اور گرفتار کر لیا. بحریہ ڈاک یارڈ میں نیوی کے جنگی بیڑوں اور آبدوزوں کی مرمت کی جاتی ہے. ادھر بی بی سی کو نامعلوم مقام سے موصول ہونے والی ٹیلی فون کال میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یاد رہے کہ شمالی وزستان میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کے بعد یہ 4th بڑا حملہ ہے. اس سے پہلے کراچی ایئرپورٹ, پشاور ایئرپورٹ اور کوئٹہ ایئرپورٹ پر حملے کیے جا چکے ہیں. کراچی میں نیوی تنصیبات پر یہ 2را حملہ شمار کیا جاتا ہے. اس سے پہلے میران ایئر بیس میں شدت پسند داخل ہو گئے تھے, جس میں نیوی کے طیاروں کو بھی نقصان پہنچا تھا. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
تو ریاض سہیل نے سین تو سیٹ کر دیا. آئیے اب اس حملے کے اور اس اسٹیج پر آئے کرداروں کا جائزہ لیں. تجزیے میں میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب, اسلام آباد بی بی سی اسٹوڈیو سے, اور نیو یارک سے سیربین میں شامل ہو رہے ہیں براہ راست عارف جمال صاحب, جو شدت پسندی پر کتابوں کے مصنف ہیں, جہادیوں اور عالمی جہادیوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں. تو جنرل صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو آغاز میں آپ سے کروں. کہیے. جی
جی بالکل.
تو نیوی میں, جی نیوی میں شدت پسندوں کے حملے کے بارے میں اب وزیر دفاع طالبان دونوں ہی نے کہا ہے کہ نیوی کے اپنے کچھ اہلکار حملہ آوروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. شدت پسندوں کے ساتھ ملے ہونے کا یہ عمل فوج میں وسیع سطح پر پھیلا ہوا ہے یا صرف نیوی کی حد تک محدود ہے؟
دیکھیں, افواج پاکستان ایک بہت ہی پروفیشنل اور ایسا ادارہ ہے جو ڈسپلنڈ ہے, چونکہ میں نے خود کو 35 to 38 ایئرز سروس کی ہے, اور میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں اس بات کی کہ افواج پاکستان میں ریڈیکلزم کا کوئی نام و نشان نہیں. اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں, اکا دکا واقعات میں کچھ لوگ ملوث تھے, جنرل پرویز مشرف صاحب پہ جب اٹیک ہوا تو اس میں کچھ لنکس ملے تھے, لیکن ادروائز یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ یہ پھیلا ہوا ہے. اور یہ جو کچھ ہوا یہ انفارچونیٹ ہے, طالبان کی طرف سے ابھی کسی نے یہ نہیں کہا, انہوں نے تو خود رسپانسبلٹی لی ہے, اور ابھی انکوائری ہو رہی ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی فیسیلیٹیٹر کسی طریقے سے بھی جو کہ نیوی کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی
انوالو. جنرل صاحب میں ایک سوال پوچھوں, برا تو نہیں مانیں گے؟
جی حکم کریں.
اس سے پہلے مہران بیس پر حملے اور اس سے بھی پہلے جنرل ہیڈ کوارٹر آف آرمی پہ حملے کے وقت بھی کہا گیا تھا کہ کچھ اندر کے اہلکار حملہ آور ملے ہوئے تھے. امریکہ کا اخبار تو یہ کہتا ہے کہ بلیک شیپ آف دا فیملی ہیں پاکستانی فوج میں. کیا ان کے بارے میں تحقیقات ہوئیں؟ اگر ہوئیں تو کیا نکلا؟
یہ دیکھیں, فار شور یہ ساری باتوں پہ تحقیقات ہوئیں. جی ایچ کیو پہ حملے کے اندر کوئی ایک جو لڑکا ملوث تھا وہ بالکل اس کے وہ اریسٹ ہوا اور اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, اور مجھے نہیں پتا پہ ابھی اس کی ایگزیکیوشن ہوگی یا نہیں ہوگی. اور باقی بھی مہران بیس ہو یا کامرہ بیس ہو, اس پہ جو ہوا اس کے اندر کوئی اندر کی انوالومنٹ کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس تھے, اور اس کی نشاندہی کرنے والے کون لوگ تھے اور یہ سیٹلائٹ سے ان کو کیسے گائیڈ کیا گیا, اور یہ جو ملیٹینٹس ہیں ان کا کیا نقصان کر سکتے تھے ساب جہاز یا آپ کے جو P3C اورین ہے یا آپ کے اویکس کا کیا اس کا ڈائریکٹلی بینیفٹ کس کو ہے؟ تو اس کے تانے بانے ملک سے باہر کی فورسز سے ملتے ہیں, ملک کے اندر نہیں.
اچھا, گو کہ میرے ذہن میں جزوی سوالات آ رہے ہیں کہ اتنی پریسائز اٹیک کے لیے پالیسی اور پتہ ہے کہ کہاں جا کر کے اٹیک کرنا ہے, کہاں مارنا ہے, گلیاں کہاں پہ, موڑ کہاں پہ, نکل کر کہ کہاں سے جانا ہے. اس کے لیے تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن مجھے اجازت دیجئے, میں نیو یارک سے اس وقت عارف جمال صاحب کو لینا چاہ رہا ہوں. عارف جمال صاحب, آپ یہ مت کہیے کہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی.
جی بالکل آ رہی ہے.
ٹھیک, تو سوال یہ ہے کہ تجزیوں اور خبروں میں تو یہ بات اکثر کہی جاتی ہے, مگر اب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے خود تصدیق کی ہے کہ کراچی میں ڈاکیارڈ پر حملے میں کچھ اندرونی اہلکار بھی شامل تھے. آپ نے سنا جنرل عبدالقیم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اندر سے ایسی کوئی ملی بھگت نہیں ہے, لیکن میرا ڈائریکٹ سوال یہ ہے کہ کیا پہلی مرتبہ شدت پسندوں کے ساتھ اندرونی اہلکاروں کی ملی بھگت کا اس قسم کا انکشاف ہوا ہے؟
اس لیول پر تو شاید پہلی دفعہ انکشاف کیا گیا ہے, مگر جب سے پاکستانی افواج کی انسٹالیشنز پر اور ان کے دفتروں پر اور ان کی بسوں پر حملے ہو رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیٹرن ہے کہ ان سائڈ ہیلپ جو ہے ہر کیس میں موجود ہے. آپ اس کو ڈینائی کرتے رہیں آفیشلی, مگر اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ 9/11 کے بعد خاص طور پر شاید ہی کوئی ایسا حملہ ہوا ہو پاکستانی افواج کی انسٹالیشن ان کی بسوں پر یا پرسنل پر جس میں انسائیڈ ہیلپ نہ ہو. ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ 2003 میں جنرل مشرف پر جو حملے ہوئے اس میں بھی انسائیڈ لوگ موجود تھے, اور اس کے بعد تمام حملوں میں اتنی پریسائز اور اتنا اچھا میٹیکولسلی پلان انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ وہ باہر سے ہو ہی نہیں سکتا.
تو آرے جمال صاحب, میں قطر کلام کی معافی چاہتا ہوں, اس لیے فوراً ذہن میں سوال آ رہا ہے, ریسرچ آپ کی, تجزیہ آپ کا, کتابیں آپ کی کیا کہتی ہیں, کیا یہ ملی بھگت صرف نچلی سطح کے اہلکاروں تک محدود ہے یا اس میں مبینہ سینئر افسران بھی شامل ہو سکتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سینئر افسران بھی شامل ہو سکتے ہیں, اگرچہ اس کے شواہد بہت کم ہے, مگر یہ پاسیبل نہیں لگتا کہ ایسا نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ 80s کی دہائی میں بہت جہاد افغانستان اور کشمیر کے جہاد میں بہت سے پاکستانی افواج کے افسران بھی اس نظریے کو کے ساتھ مل گئے, جیسے جنرل حمید گل ہیں, جنرل ناصر تھے جو آئی ایس آئی کے, جنرل محمود تھے, کرنل امام تھے, وہ اسکواڈن لیڈر خالد خواجہ سے، یہ ایک لمبی لسٹ ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے انوالومنٹ نہ ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ریٹائر لوگ جن کا نام لیا جاتا ہے، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جہادی نہیں ہوئے، ظاہر ہے کہ یہ پہلے ہی جہادی تھے لیکن نظر نہیں آ رہے تھے.
اچھا، تو ذرا سا توقف کیے آر جمال صاحب، اس لیے کہ جو اسلحہ آپ نے میرے ہاتھ میں تھما دیا نا، میں وہی لے کر کے ریٹائر لیفٹنٹ جنرل عبد القیم صاحب کے پاس جا رہا ہوں. سر، پاکستان کی بری فوج یعنی آرمی کے جوان اور افسران گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کے تعاون سے چلنے والے افغان جہاد میں شامل رہے ہیں، جس کا اندیہ ابھی آرمی جمال نے بھی دیا، مگر آرمی میں اس طرح کی اندرونی اہلکاروں کے شدت پسندوں کے ساتھ مل کر حملے کرنے کے واقعات کم سنے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، بات جب آپ ایٹیز کی کرتے ہیں تو اس وقت سوویت یونین نے اٹیک کیا افغانستان کو اور پاکستان تھریٹنڈ محسوس کیا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بلوچستان کے ذریعے وارم واٹرز تک پہنچیں گے، تو ہم اپنے سروائیول کی جنگ لڑے، جس کے وقت اس کو آپ جہاد کہہ لیں، آپ جو مرضی ہے کہہ لیں، اور اس کے وقت پورا ویسٹ ہمارے ساتھ تھا، ان کے اپنے انٹرسٹ تھے لیکن ہمارا اپنا انٹرسٹ تھا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو وہاں مدد کرتے رہے وہ ایک ڈیوٹی پرفارم کرتے رہے. میں آپ کو وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سینئر آفسر ملوث ہیں یا ریڈیکلزم ہے یا ہمارا کوئی اپنا کانسیپٹ ہے جہاد کا. اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر 9/11 کے بعد ایک جال بچھا ہوا ہے بیرونی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اور ان جاسوسوں کا، جو افغانستان سے بھی پینیٹریٹ ہوتے رہے، اور پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا بلیک واٹر کی پریزنس تھی، اور بہت کچھ ہے جو کہ پہوٹا تک ان کے تانے بانے ملتے تھے، اور ان کو اور وہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈالرز دے کے خرید بھی لیتے ہیں، کئی دفعہ آرم فورسز کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں، کئی دفعہ سول کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں، کئی دفعہ کسی ڈاکٹر کو ہائر کرتے ہیں اور ایبٹ آباد پہ حملہ کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگ، یہ ایجنسیز دنیا کی انٹیلیجنس کی ٹاپ ایجنسیز ہیں، یہ انوالو ہیں.
اچھا، میں
ان باتوں کے اندر،
اچھا
ادروائز آپ دیکھیں نا، ہمارے پی 3 سی اورین ہے یا ویکس جہازوں کے اوپر، تو ملیٹنٹ کا یا ریڈیکل کا اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ اس کے اندر آ کے آئے؟ اور
میں حالانکہ آرمی جمال کے پاس جانا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، میں تو بلبلاؤں گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان میں دانشوروں سمیت جتنے تجزیہ کار ہیں وہ لوگ کسی بھی طور پر سیلف ڈینائل کا شکار ہوں؟ یعنی نظر آ رہی ہے حقیقت، لگ رہا ہے دنیا چلا رہی ہے، ایک ایک بلبلا رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر کیک نہیں ملتا تو روٹی نہیں ملتی تو کیک کھایا کرو نا، اس قسم کی تو صورتحال نہیں ہے.
نہیں، یہ میرے خیال میں یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، یو ہیو یور اون، یہ اپنی بات سوچ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں خود اس فوج کی پیداوار ہوں، فوج نے مجھے ٹرین کیا، میں پرائم منسٹرز کے ساتھ ملٹری سیکٹری رہا، میں اسٹیٹ اپریٹس کو سمجھتا ہوں ساری بات. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ہماری صفوں میں پینیٹریٹ لوگ نہیں کریں گے، ہر آرمی کے اندر کئی لوگ پینیٹریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز یہ پچھلے 10 سال جو افغانستان کے گزرے ہیں، اس کا سارا ملبہ وسط پاکستان پہ آیا ہے، جس میں 50,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، پیس لونگ نیشن ہے، ہم ملیٹنسی کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ایکسٹریمزم ریڈیکلزم کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ افواج پاکستان ایک پروفیشنل فوج ہے، اور اس کی صفوں میں جب کوئی گھسے گا تو اس کو نکال دیا جائے گا.
محترم ریٹائر لیفٹنٹ جنرل صاحب، میں پاکستانی افواج کا بے حد احترام کرتا ہوں، آپ کی رائے کا بھی بہت احترام کرتا ہوں، اس کو کسی میں غلط معنی نہیں پہچانا چاہ رہا تھا. آرمی جمال صاحب، افغان جہاد کو ختم ہوئے 20 برس ہو گئے، مگر اب افواج پاکستان کے کون لوگ ہیں جو شدت پسندوں کے حملوں میں بظاہر ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟
پہلی بات تو یہ کہ وہ افغان جہاد جس کو سی آئی اے نے سپورٹ کیا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو افغان جہاد 1975 سے پاکستان نے شروع کیا تھا وہ جاری ہے ابھی بھی، اور آج بھی ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے کابل میں ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ ہماری جو انوالومنٹ جو ہے افغان جہاد میں اور کشمیر میں وہ جاری ہے. اور یہ ہے کہ اگر جنرل حمید گل اور جنرل ناصر اور کرنل امام ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے اب بھی لوگ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں، مگر جو جب تک وہ یونیفارم نہیں ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگرچہ کوئی اسٹڈی تو ہے نہیں اس میں، لیکن یہ ہے کہ جو ویژولی ہم تصویریں دیکھتے ہیں فوجیوں کی گیدرنگز میں، وہ آج کی تصویروں میں اور 10 سال کی پہلوں میں تصویروں میں فرق یہ ہے. آج داڑھی والے بارش جو اسلامی قسم کے لکنگ جنرلز اور آفیسرز بہت زیادہ نظر آتے ہیں پہلے کی نسبت سے. اور یہ کہنا کہ صرف باہر کی ایجنسیاں ہماری فوج میں پینیٹریٹ کر رہی ہیں, میرا خیال ہے یہ سوائے ڈینائل کے اور کچھ نہیں ہے. کیا کرنل امام جو ہے ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ
عارف جمال سر, عارف جمال صاحب میں ایک بہت اہم سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں ریٹائر لیفٹنٹ عبدالقیم صاحب سے, تو برا مت مانیں. جنرل صاحب, کراچی میں شدت پسندوں کے کئی ٹھکانے ہیں, شہر میں آئے دن ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہتی ہے. کیا یہ حملے اور نیوی پر حملے ایک ہی طرح کے لوگ نہیں کر رہے جن کے کریڈینشلز بالکل ایک ہیں, جو ذمہ داریاں بعد میں قبول کرتے رہتے ہیں؟
دیکھیں, کراچی کی جو اپنی انٹرنل سچویشن ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے. اس کے اندر ایک تو یہ ایلیمنٹ ضرور ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو نیوی کے ڈاک یارڈ پہ حملہ کیا. اس کے علاوہ وہاں ایک کرائم کا ایلیمنٹ بھی ہے, وہاں وہ جو سیبوٹیئرز ہیں وہ بھی اپنا, وہاں یہ پولیٹیکل لوگوں نے بھی اپنے ملیٹنٹ ونگ بنائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے, تو ان ساروں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. دوسرے میرے بھائی جو کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ میں, میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں نہ ڈھونڈ رہے ہیں, نہ سری نگر میں یا کشمیر کے اندر. ابھی میاں نواز شریف پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے آؤٹ رائٹلی یہ بتایا ہے کہ ہماری کوئی انوالومنٹ ان جگہوں پہ جہاد کی نہیں ہے.
دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. محترم ریٹائر لیفٹنٹ جنرل عبدالقیم صاحب, بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کا, اور عارف جمال صاحب آپ کا نیو یارک سے, اس تجزیے میں حصہ لینے کا بہت بہت شکریہ. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
سربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں صحافہ مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا,
سربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا, مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جانما سنا کیجیے.
سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ہالینڈ کے ماہرین ابتدائی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ملائیشیا کا مسافر بردار طیارہ MH17 متعدد چیزوں کے اس کے ساتھ شدت کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے فضا میں ہی تباہ ہو گیا تھا. ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں قوی امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ طیارہ میزائل لگنے سے تباہ ہوا. تفصیل کے ساتھ صحافی مبشر زیدی.
ملیشیا کا یہ طیارہ ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور کے لیے پرواز کر رہا تھا کہ مشرقی یوکرین میں تباہ ہو گیا. اس سال جولائی میں پیش آنے والے اس حادثے میں طیارے میں موجود تمام 298 افراد ہلاک ہو گئے تھے. حادثے کے بعد اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اسے مشرقی یوکرین کے روس نواز باغیوں نے نشانہ بنایا ہے. ہوا بازی کی جانچ کرنے والے ہالینڈ کے تفتیش کاروں نے جائے حادثہ پر طیارے کے بلیک باکس, ڈیٹا ریکارڈر, ایئر ٹریفک کنٹرول اور سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر یہ ابتدائی رپورٹ تیار کی ہے. ہالینڈ کے سیفٹی بورڈ کے سربراہ چبے یاسترو کہہ رہے ہیں کہ ادارے نے ابتدائی نتیجہ یہ نکالا ہے کہ فلائٹ MH17 فضا میں ہی تباہ ہو گئی تھی, جس کی وجہ شدت سے ٹکرانے والی چیزیں تھیں جن کے باعث طیارہ فضا میں ہی ٹوٹ گیا. ابھی حتمی نتیجہ تک ہمیں پہنچنے کے لیے کم از کم ایک سال لگے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ کاکپٹ میں آواز کو ریکارڈ کرنے والے آلے سے کسی قسم کی تکنیکی خرابی یا ہنگامی صورتحال کی نشاندہی نہیں ہوتی. ادھر ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے کہا ہے کہ ملیشیا کی حکومت ایک نئی تحقیقاتی ٹیم جائے حادثہ پر بھجوائے گی.
We are very very keen to re-enter the crash site.
ہم موسم سرما سے پہلے جائے حادثہ پر دوبارہ پہنچنے کی کوشش کریں گے, جس میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں. ملائیشیا کے حکام آسٹریلیا اور ہالینڈ کی مدد سے اس جگہ پر مزید تحقیقات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ علاقہ بہت وسیع ہے.
ہالینڈ میں بی بی سی کی اینا ہولیگن کے مطابق طیارے کے حادثے کا شکار ہونے کے سلسلے میں یہ رپورٹ ابھی حتمی نہیں ہے، تاہم یہ معلومات اہم ہیں کیونکہ یہ اس بابت پہلا سرکاری ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حادثے میں کسی پر الزام نہیں لگایا گیا اور نہ ہی کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، تاہم اس کے متعلق ہیگ میں مجرمانہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ یوکرین کی حکومت اور بہت سے مغربی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس بات کے ٹھوس شواہد ملے ہیں کہ اسے روس آواز باغیوں نے طیارہ شکن میزائل سے مار گرایا ہے۔ روس مسلسل ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے کہ اس نے باغیوں کو کوئی میزائل یا اسلحہ فراہم کیا ہے۔
صحافی مبشر زیدی کی تھی یہ رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر وہاڑی میں ڈسٹرکٹ اسپتال کے تحت کام کرنے والے چنل ہاسپٹل میں آج صبح 4 نومولود بچے چل بسے۔ لواحقین اسے مبینہ طور پر عملے کی غفلت قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس معاملے کی تفتیش کے لیے اعلی سطح کی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ لاہور سے منا رانا۔
اطلاعات کے مطابق وہاڑی کے ضلعی اسپتال کے چلڈرن کمپلیکس میں کل بھی 4 نومولود بچوں کی ہلاکت ہوئی تھی، تاہم آج صبح ہلاک ہونے والے 4 بچوں کے لواحقین نے ان ہلاکتوں کا ذمہ دار ڈاکٹرز اور ڈیوٹی پر موجود نرسوں کو قرار دیا ہے۔ لواحقین سراپا احتجاج تھے اور ان کا کہنا تھا کہ بچوں کی ہلاکت آکسیجن کی فراہمی رک جانے کے سبب ہوئی۔ کاشف عزیز کے ہاں پہلی بچی کی ولادت ہوئی تھی اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی بچی کی حالت اتنی بری نہیں تھی کہ وہ ہلاک ہو جاتی، بلکہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ ایسا ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز، نرسوں اور دیگر سٹاف کی مجرمانہ غفلت کے سبب ہوا، کیونکہ انہوں نے آکسیجن ختم ہونے کی صورت میں نئی آکسیجن نہیں لگائی۔ کاشف عزیز:
میرا یہی ہے جی مطالبہ، صرف یہ ہم نے صرف اس کی نا حساب چاہیے گا، کاروائی کرنی ہے ہم نے صرف، کیونکہ وہ ایک اللہ کی طرف بات ہوتی، چلو کہہ دو یار اللہ کی مرضی، چلو اس طرح لکھی تھی، ایک بندہ دیکھنے لگ رہا بچے تڑپنے لگ رہے اور وہ فون پہ لگ رہے اور باقی سوئے پڑا، اس کی توجہ ہی نہیں ہے بچوں کے لیے کیا لگ رہا۔ میں یہی چاہتا ہوں جی ہم تو خون کا حساب لیں گے، اب جو ہمارے بچے قتل ہوئے ہیں بس ان کی غلطی سے ہوئے۔
وہاڑی کے ڈی سی او جواد اکرم واقعے کی اطلاع کے فوراً بعد چلڈرن کمپلیکس پہنچے اور انہوں نے ڈیوٹی پر موجود عملے کو معطل کرنے کے بعد ضلعی سطح پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی۔ جواد اکرم نے بی بی سی کو بتایا کہ اسپتال میں سہولتوں کا فقدان ہے۔
یہ ایکچولی ہماری تھوڑی فیسلٹی بھی لمیٹڈ ہے، یہاں پہ 8 بچوں کے لیے جو ہے نا جی وہ انکیوبیٹرز اویلیبل ہیں، لیکن یہ 14-20 بچے وہاں پہ ہم ان کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں ڈیو ٹو دیئر کنڈیشن، کریٹیکل جب کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو آج بھی جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان میں سے 3 بچے ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی کریٹیکل کنڈیشن کی وجہ سے ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل سے جواب دے دیا انہوں نے اور یہ رات ہی ایڈمٹ ہونے کا۔ یہاں
ڈی سی او جواد اکرم نے واقعے کے بعد جو کمیٹی تشکیل دی اس کے سربراہ ضلعی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افضل بشیر نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ شام تک واقعے کی تحقیقات مکمل کر لیں گے اور اگر کوئی بھی قصوروار ہوا تو اسے سخت سزا دی جائے گی، لیکن ان کی تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلڈرن اسپتال لاہور کے ڈاکٹرز پر مشتمل کمیٹی وہاڑی پہنچ گئی۔ اور پھر وزیر اعلیٰ کے مشیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے وزیر اعلیٰ کے مانیٹرنگ سیل کے چیئرمین ڈاکٹر عرفان الہی کی سربراہی میں ایک اور اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی جو لاہور سے وہاڑی شام گئے پہنچی۔ پہلی کمیٹی نے کام ادھورا چھوڑ دیا اور یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ سطحی کمیٹیاں کب تک یہ تحقیقات مکمل کریں گی کہ ان معصوم بچوں کی جان کیسے گئی۔ منارانا، بی بی سی، لاہور۔
پاکستان میں پروفیسر اجمل خان نے طالبان کی قید سے بازیاب ہونے کے بعد آج سے اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے کا باقاعدہ طور پر حلف اٹھایا ہے، کہیے کہ ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ پروفیسر اجمل خان نے کہا کہ اب حکومت کی مدد سے قبائلی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے سیٹلائٹ کیمپس قائم کریں گے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پروفیسر اجمل نے اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 4 سالہ اغوا کے دور میں انہوں نے یہی محسوس کیا کہ قبائلی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کی بہت ضرورت ہے۔
وہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ ٹرائبل بیلٹ میں انتہا بہت کمی ہے ایجوکیشن کی اور ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایجوکیشن کی۔
پروفیسر اجمل خان نے کہا کہ ان کے اغوا سے پہلے قبائلی علاقوں میں سیٹلائٹ کیمپس قائم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر کرم یونیورسٹی کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔
اسلامیہ کالج جن لوگوں نے بنایا تھا ان کا مین ایم یہ تھا کہ اسلامیہ کالج ایجوکیشن ایکسٹینڈ کرے گا ٹرائبل بیلٹ کو۔ شروع کی تھی ہم نے کرما ایجنسی سے، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔
اجمل خان نے کہا کہ اغوا کے دوران سکول کے بچوں کو وہ تعلیم دیا کرتے تھے،
لڑکوں سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہ پوچھا کہ تم پڑھتے ہو تو ان نے جواب دیا کہ جی ہاں، ان کا اسکول کیوں نہیں جاتے ہو؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہاں تو جنگ کی حالت. تو وہی ان سے میں نے کہا کہ بس میرے پاس آؤ تو میں آپ کے ساتھ جو کچھ کر سکوں گا انشاءاللہ وہ کروں گا. اور اس سے وہ نمبر بڑھتا رہا, آخر میں کوئی 32-35 کے لگ بھگ پہنچ گیا تھا وہ نمبر.
پروفیسر اجمل خان کو ان کے ڈرائیور کے ہمراہ ستمبر سن 2010 میں اس وقت اغوا کر لیا گیا تھا جب وہ گھر سے دفتر جا رہے تھے. پروفیسر اجمل خان کو گزشتہ ماہ رہا کر دیا گیا تھا. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
اور اب حسب وعدہ سعید اجمل کا واقعہ. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آف اسپنر سعید اجمل کو آئی سی سی نے مشکوک بالنگ ایکشن کی پاداش میں معطل کر دیا ہے. فیصلے کا اطلاق فوری طور پر ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ کہتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گا. ماجرے اور بقیہ تفصیل کے ساتھ کراچی سے عبدالرشید شکور.
سعید اجمل کے بالنگ ایکشن پر اعتراض پاکستان اور سری لنکا کے درمیان گال میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران سامنے آیا تھا, جب اس میچ کے امپائرز نے ان کے بالنگ ایکشن کے مشکوک ہونے کے بارے میں رپورٹ آئی سی سی کو دی تھی. یہ رپورٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے کی گئی, جس کی روح سے سعید اجمل کو بالنگ ایکشن کی درستگی کے لیے 14 روز میں آئی سی سی کی کسی منظور شدہ بایو میکینک لیبارٹری سے رجوع کرنا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سعید اجمل کو برسبن بھیجا تھا. نیشنل کرکٹ سینٹر برسبن کے ماہرین کی رپورٹ کے مطابق سعید اجمل کا بالنگ ایکشن قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں. آئی سی سی کے مطابق بایو میکینک ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ سعید اجمل کی تمام گیندیں 15 ڈگری سے تجاوز کرتی ہیں, جو کسی بھی بالر کے بالنگ ایکشن کی مقرر کردہ قانونی حد ہے. اس معطلی کے بعد گیند اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے کورٹ میں ہے کہ وہ کتنے وقت میں سعید اجمل کے بالنگ ایکشن کو کلیئر کرا سکتا ہے. اس صورت میں اسے دوبارہ بایو میکینک ماہر سے رجوع کرنا پڑے گا, جس کی رپورٹ ایک بار پھر آئی سی سی کے پاس جائے گی اور وہ اس سلسلے میں اپنا ریویو گروپ تشکیل دے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ اگرچہ سعید اجمل کی معطلی کے فیصلے کے خلاف اپیل کر رہا ہے, تاہم چیئرمین شہریار خان نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ سعید اجمل کی گیندیں آئی سی سی کی مقرر کردہ حد سے بہت زیادہ تجاوز کر گئی ہیں. 36 سالہ سعید اجمل دوسری مرتبہ مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آئے ہیں. اس سے پہلے 2009 میں بھی ان کے بالنگ ایکشن پر اعتراض ہوا تھا, تاہم بعد میں وہ کلیئر ہو گئے تھے. سعید اجمل کو یقین ہے کہ وہ اس مرتبہ بھی طبی بنیادوں پر کلیئر ہو جائیں گے اور عالمی کپ میں حصہ لے سکیں گے.
ابھی میڈیکلی جو رپورٹ انہوں نے ابھی کنسیڈر نہیں کی, ابھی جیسے میڈیکلی رپورٹ آتی ہے تو ہم اس کے اوپر اپیل کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اگر بندے کا میڈیکلی مسئلہ ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. پہلے بھی میرا 15 سے زیادہ ہی تھا کیونکہ میرا بازو ٹیڑھا ہے, تو اس کے لیے ہم رپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پی سی بی کی جیسے رپورٹ آتی ہے تو اس کو ہم بیک کریں گے.
تاہم پاکستان کے ایک سابق لیفٹ آرم اسپنر اقبال قاسم کا کہنا ہے کہ سعید اجمل کی معطلی پاکستانی کرکٹ کے لیے بڑا دھچکا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو فوری طور پر ان کے بالنگ ایکشن کی درستگی کے لیے ضروری قدم اٹھانا ہوگا.
یہ ڈیسیزن ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ریویو کے لیے جتنی جلدی ہو سکے آئی سی سی کی طرف جانا چاہیے اور سعید اجمل کو اپنا کیس کو پلی کرنا چاہیے کہ ہی از ناٹ ہیبیچول. اس کے پرانے میچز کی جو ویڈیوز ہیں اس کو بھی انالیسس کیا جائے.
سابق کپتان رمیز راجہ کے خیال میں سعید اجمل کے بالنگ ایکشن پر اعتراض کر کے آئی سی سی دیر سے جاگی ہے.
میرے خیال میں بہت دیر کے بعد اپنی سلمبر سے اپنی سونے کے بعد یہ جاگے ہیں. اور ایسے ہی ہے سعید اجمل کا قصہ, جیسے کہ ایک کلاس کوئی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتا ہے اور پھر آپ سڈنلی اس کو کسی کلاس کے لیے دوبارہ امتحان دینے کو کہتے ہیں.
سعید اجمل کے بالنگ ایکشن پر اعتراضات نئے نہیں ہیں. 2 سال پہلے انگلینڈ کے خلاف متحدہ عرب امارات میں کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز میں شاندار بالنگ کے بعد انہوں نے غیر ضروری طور پر اپنے بالنگ ایکشن پر بات کر کے خود کو مشکل سے دوچار کر دیا تھا.
Somebody is telling me that your action is bad because ICC allowed to me the ball 23.5 degrees allowed because of my.
سعید اجمل ماضی میں ہمیشہ یہ موقف اختیار کرتے آئے ہیں کہ ایک ٹریفک حادثے کی وجہ سے ان کا بازو متاثر ہوا تھا, جس کی وجہ سے بقول ان کے آئی سی سی نے انہیں 15 کے بجائے 23 ڈگری کی چھوٹ دے رکھی ہے. اس سال کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے دوران سعید اجمل کو اپنے بالنگ ایکشن کے بارے میں انگلینڈ کے ایک سابق کپتان مائیکل وان اور ٹیم کے ایک موجودہ کھلاڑی اسٹوئرٹ براڈ کے تنزیہ جملوں کا سامنا کرنا پڑا جو انہوں نے ٹویٹ کیے. سعید اجمل ٹیسٹ کرکٹ میں 178, ون ڈے میں 183 اور T20 میں 85 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. اس وقت وہ آئی سی سی کی عالمی ون ڈے رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہیں. غور طلب بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں آئی سی سی مشکوک بالنگ ایکشن کے معاملے میں انتہائی سخت موقف کے ساتھ سامنے آئی ہے اور صرف ایک ماہ کے دوران 5 بالر سری لنکا کے سینا نائکے, زمبابوے کے اتسیا, نیوزی لینڈ کے ولیمسن, بنگلہ دیش کے سہا غازی اور اب سعید اجمل کے بالنگ ایکشن رپورٹ ہو چکے ہیں اور یہ تمام کے تمام آف اسپنرز ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, کراچی.
بھلے بتاؤ بالنگ کی گولائی بلکہ اس پردے کے پیچھے کن کن لوگوں کے نام آئے. عبدالرشید شکور کی تھی یہ رپورٹ اور یہیں حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اختتام کو پہنچا جاتا ہے. لیکن اگر بالنگ ایکشن کے بارے میں آپ سعید اجمل پر لگی پابندی کے احوال دیکھنا اور پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اب بھی اسے لیڈ کر رہی ہے. سربین اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نصرت جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام‌آباد سے ذیشان حیدر, اور لندن سے ڈینی کاکس. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں حسب معمول خاص خاص خبروں کی سرخیاں کہیے یا خلاصہ. آج اس کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہے احمد رضا نے.
پاکستان اور بھارت میں شدید بارشوں اور سیلابوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی ہے. حکومت پاکستان کہتی ہے کہ سیلاب کا بڑا ریلا آج ضلع جھنگ میں واقع تریمو بیراج سے گزرے گا, جس کی شدت کو کم کرنے کے لیے بیراج کے بالائی علاقوں میں دریائی پشتوں میں شگاف ڈالے گئے ہیں, جس سے 700,000 کی آبادی متاثر ہوئی ہے. پاکستان کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ سنیچر کو کراچی میں پاکستان نیوی کے ڈاک یارڈ پر حملہ کرنے والے شدت پسندوں کو پاکستانی بحریہ کے بعض اہلکاروں کی مدد حاصل تھی. آف اسپنر سعید اجمل نے کہا ہے کہ وہ آئی سی سی کی جانب سے مشکوک بالنگ ایکشن کی بنا پر لگنے والی پابندی کے خلاف اپیل کریں گے. نائجیریا کے سابق صدر کے بیٹے شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی میں گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.